أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. شاید تقریبا یہاں پر I guess more than 10 people ہیں اور سلوات شاید دو بندے سے پڑھ رہے ہیں، تو ایک بلند آواز سے سلوات پڑھ رہے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اب اس سے پہلے کہ ہم اپنا ٹاپک شروع کریں اینڈ ریزیوم کریں، میں ایک حدیث خصوصاً ہمارے یوتھس کے لیے، اور البتہ سب کے لیے ہیں، سب کے لیے اپلیکیبل ہے، لیکن خصوصاً یوتھس کے لیے بہت ہی اپلیکیبل ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم معارف اہل البیت پر عمل، خدا ہمیں توفیق ادا فرمائے کہ ایک بار عمل کر سکیں. کیونکہ اب میں آپ کے سامنے جو حدیث پیش کرنے والا ہوں، یہ جو حدیث، واٹ از حدیث؟ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام معصوم، صحیح ہے؟ حدیث یعنی امام کا کلام، رسول خدا کا کلام. علماء یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان حدیث پڑھتا ہے یا کوئی حدیث سنتا ہے، تو در حقیقت وہ خود اس امام کے محضر میں، امام کے پریزنس میں ہوتا ہے جس کی وہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، جس کی وہ حدیث نقل کی جا رہی ہے، کوٹ کی جا رہی ہے. اگر مثلا ہم امام باقر علیہ السلام کی حدیث بیان کریں، تو در حقیقت ہم امام باقر کے محضر میں ہیں. اسی طرح جس طرح اس زمانے میں ایک انسان جاتا تھا امام باقر علیہ السلام کے پاس کوئی سوال کرنے کے لیے، کوئی رہنمائی، ہدایت لینے کے لیے، اور امام اس کی ہدایت کرتے، تو امام اور وہ شخص فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں حدیث در حقیقت اسی فزیکل پریزنس اینڈ محضر کا لو لیول اور چھوٹا سا مرتبہ ہے. لہذا اگر ہم مجالس اہل البیت میں آئے ہیں، ائمہ کے کلام کو یہاں پر پیش کر رہے ہیں، تو در حقیقت ہم اسی امام اور معصوم کی پریزنس اور محضر کے اندر ہیں. لہذا چونکہ محضر میں ہیں، تو ہمیں اسی ادب کو بجا لانا چاہیے کہ جب انسان حرم جاتا ہے، اس کیسے ادب انسان بجا لاتا ہے، وضو کر کے جاتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے، ذکر اور اذکار اور اورات کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس ذریعہ مقدس کے نزدیک ہوتا، اسی ادب کے ساتھ ہم مجالس اہل البیت اور معارف اہل البیت کی محافل میں وارد ہو سکیں. اب یہاں پر ایک حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے، آپ دیکھیں اس کو غور سے سنیں. امام صادق علیہ السلام یہ حدیث بیان فرماتے ہیں. یہ حدیث پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر لوں، اور اس کے بعد ایک یا دو تربیتی نقطے بیان کر کے پھر ہم اپنے انشاءاللہ ٹاپک پہ آتے ہیں. وہ حدیث اب یہاں پر میرے پاس فارسی میں لکھی ہوئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے والد، اپنے پدر اور اپنے فادر کا احترام کرو. اگر آپ نے اپنے والد کا احترام کیا، تو خدا آپ کی عمر کو طولانی کرے گا. Your age will prolong. اب یہ تو والد کے اعتبار سے ہے، والدہ اور مادر کے حوالے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اپنی والدہ کا احترام کرو کہ اگر تم نے اپنی والدہ کا احترام کیا، تو تم اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. You will be able to see your grandchildren. یعنی کیا؟ اگر انسان دیکھیں، یہاں پر ایک عجیب ہمارے اس 2021st century کے معاشرے میں ایک عجیب ایونٹس ہمیں نظر آتے ہیں. وہ کیا؟ کتنے ینگ پیپل دنیا سے جا رہے ہیں، ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. کوئی بندہ خدا 30 سال کی عمر میں اس کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، رائٹ؟ ایسا سننے کو ملتا ہے، نہیں ملتا ہے؟ 40 سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ ہو کے فوت ہو گیا وہ. اوکے، عجیب ہے. یعنی ینگ پیپل آر ڈائنگ. السلام علیکم. یگ لوگ جوان لوگ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں دنیا سے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی ایک بہت شاید بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے، پیرنٹس کا احترام نہیں ہو رہا. جتنے بھی فلمیں اور ڈرامے ہمارے بچوں کو دکھائے جا رہے ہیں، آپ ان ڈراموں میں دیکھیں ایک کامن چیز آپ کو نظر آئے گی کہ ماں باپ کا احترام نہیں ہے. اور اب یہاں پر ایک قصہ، بہت طولانی قصہ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنی عمر طولانی کرے تو اس کو ایکسرسائز اینڈ جاگنگ اینڈ یو نو وہ ایجنگ والی میڈیسنز کھانے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل اہل بیت کی پرسکرپشن یہاں پر اس کے اوپر عمل کریں آپ، کہ اپنے باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری عمر طولانی ہو جائے، اپنی ماں کا احترام کرو تاکہ آپ اپنے نواسوں کو، اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھ سکو. ایک سلام پڑھے محمد علی محمد
محمد.
ایک بات میرے ذہن میں آئی اسی احترام کے حوالے سے، وہ یہ کہ اگر انسان اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے تو ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. بس اگر اب دیکھیں یہاں پر علماء اور عرفا کیا فرماتے ہیں، یہ عرفا جن سے ہم آشنا ہے، جن کا ہم نے نام سنا ہوا ہے، جیسے آیت اللہ بہجت ہیں، یہ فرماتے کہ اگر آپ نے اپنے پیرنٹس کا احترام کیا تو پیرنٹس کے احترام میں علی کا بھی احترام ہے، محمد کا بھی احترام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے حقیقی باپ ہیں. انا و علی ابا و ہذہ الامہ. تو بس کبھی خدا نہ خاصہ ایسا کوئی سین پیش آتا ہے کہ جس میں ماں باپ کی نسبت بے احترامی ہوتی ہے، تو یہاں پر انسان غور کرے کہ میں نے اپنے زمانے کے امام کی بے احترامی کی ہے. فوراً توبہ استغفار کریں یہاں پر انشاءاللہ. ایک سلوات پڑھیں
محمد.
ہم امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک میں ورود کریں، ہم اپنا سلام امام سجاد علیہ السلام کے محضر میں پیش کرنا چاہیں گے، اور اسی طرح ان سے اجازت لیں گے کہ ہم اس ڈسکشن میں جو خصوصاً ان سے متعلق ہے اور خصوصاً ان کے جد سے متعلق ہے، اس ڈسکشن میں وارد ہو سکیں. دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے دو سیشنز کے اندر جو نکات بیان کیے، وہ نقطہ یہ تھا کہ امام کو کس ماحول اینڈ ایٹماسفیئر میں امامت ملی، ان واٹ ایٹماسفیئر، کس بیک گراؤنڈ میں امام کو امامت ملی. اس اعتبار سے ہم نے تقریباً چار ایلیمنٹس کا ذکر کیا، کہ سب سے پہلا ایلیمنٹ یہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو اس زمانے میں ایک عجیب ماحول جو بنی امیہ نے کریٹ کیا تھا، وہ ماحول کیا تھا؟ وہ ماحول روب اور وحشت کا ماحول تھا. وہ ماحول کیا تھا؟ ایک پولیٹیکل سفوکیشن کا ماحول تھا. خصوصاً عبد الملک مروان نے، جس نے 21 ایئرز حکومت کی شام کے اندر، عبد الملک مروان جس نے ادعا کیا کہ میں سب سے زیادہ پاورفل حکمران ہوں بنی امیہ کا، اور واقعاً سب سے پاورفل حکمران تھا اس ٹائم پیریڈ کا. 21 ایئرز، 21 سال جس نے حکومت کی، اس نے اس زمانے میں، جس زمانے میں امام سجاد علیہ السلام موجود تھے، اس زمانے میں اس نے ایک عجیب روب اور وحشت کا ماحول برپا کیا، کہ اس کی توضیح میں نے آپ کو دو سیشنز کے اندر دی. دوسرا ایلیمنٹ جو اس زمانے میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے پولیٹیکل کرپشن. تیسرا ایلیمنٹ اقتصادی اعتبار سے جو کرپشن پایا جا رہا ہے، خصوصاً اخلاقی اعتبار سے جو کرپشن اس زمانے میں پایا جاتا ہے، کہ لاسٹ سیشن میں ہم نے اخلاقی کرپشن جو کہ خصوصاً مکہ اور مدینہ کی سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، وہ ہم نے مشاہدہ کیا. میں نے لاسٹ ٹائم ایک بات یہ کہی تھی کہ ہم جب کربلا کے واقعے کے بارے میں ایک ڈسکشن کرتے ہیں تو فوراً ذہن ہمارا کہاں جاتا ہے؟ کوفہ میں جاتا ہے. لیکن ہم مدینہ اور مکہ کو اگنور کرتے ہیں. لہٰذا چونکہ اگنور کرتے ہیں لہٰذا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینہ اور مکہ میں کیا ایٹموسفیئر پایا جاتا ہے. اور لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس قدر مدینہ اور مکہ کے اندر اخلاقی کرپشن پایا جاتا ہے, ایک عجیب و غریب ماحول. دوسری طرف سے وہ حدیث امام صادق علیہ السلام کی یا امام باقر علیہ السلام کی کہ ارتد الناس الا الثلاثہ, حادثہ عاشورہ کے بعد دو روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ یا تین افراد خالص شیعہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس موجود تھے امام کے ساتھ ہے, یا فقط سانچیا کہ ان کا نام روایتوں کے اندر تاریخی کتابوں میں آیا. یعنی امام سجاد علیہ السلام کے پاس فقط تین یا سانچیا موجود ہیں. ایک طرف سے مدینہ مکہ میں بد اخلاقی کا کرپشن پایا جاتا ہے, وہاں سے پولیٹیکل سفوکیشن, عبد الملک مروان پولیٹیکل کرپشن, فسادی اکنامیکل کرپشن, سب کچھ. اور امام کو یہاں پر اب اپنی امامت کا آغاز کرنا ہے. ایک اور چیز جو میں نے ڈسکس کی تھی وہ فورتھ ایلیمنٹ کے عنوان سے, وہ یہ کہ اس زمانے میں عقیدتی اینڈ فکری انحطاط اینڈ ڈکلائن پایا جاتا ہے. یعنی لوگ باقاعدہ بنی امیہ کی حکومت کی جانب سے نبوت کے اوپر شک کی ترویج کی جا رہی ہے کہ گویا نبوت سے زیادہ خلافت امپورٹنٹ ہے, جبر کے عقیدے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں. اب میں اس ٹاپک کو انشاءاللہ جو انحطاطی جو فکری انحطاط ہے اس کو اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے, لیکن آج جس موضوع کے اوپر میں اگر خدا نے چاہا کامیابی کے ساتھ اگر میں ڈسکس کرنے میں کامیاب ہو جاؤں وہ موضوع ہے قیام اختار. میں نے آپ سے کہا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں چار ایونٹس پیش آتے ہیں. امام سجاد کے زمانے میں ایک سب سے پہلا واقعہ عاشورہ, اس کے بعد واقعہ حرہ جو کہ مدینہ میں عبد ابن حنزلہ کے قیام کو سرکوب کیا جاتا ہے, وہ ہم نے ڈسکس کیا. تھرڈ ایونٹ جو امام سجاد کے زمانے میں پیش آتا ہے وہ توابین کا قیام ہے. چوتھا ایونٹ جو پیش آتا ہے وہ ہے قیام مختار ثقفی جو ہمارا ابھی ٹاپک ہے. اب چونکہ مختار کے بارے میں ہمیں شاید ممکن ہے شاید اگلے ہفتے یا اس کے اگلے ہفتے یا اس کے اگلے بلا بھی ڈسکس کرنا ہی تھا, اور چونکہ اہم ٹاپک بھی ہے, اگرچہ مختار کا ٹاپک شاید تربیتی اعتبار سے ہمارے کسی کام نہ آئے, لیکن اس زمانے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. نارملی مختار کے بارے میں جو پاکستان ہندوستان اور اپنا جو دیسی معاشرہ ہے جو ڈسکس کیا جاتا ہے, ایک پیش اس کو فارسی میں کہتے ہیں, اگر انگلش میں مجھے بتا دیں تو کیا کہتے ہیں تو میری رہنمائی لے. مختار کے بارے میں جو عموماً ڈسکشن کی جاتی ہے پاکستان اور اردو اسپیکنگ معاشرے میں وہ ایک خاص پیش فرض کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے. اب پیش فرض کو کیا بولیں گے ناصر اور گوگل ڈاٹ کام اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں, مجھے بھی بتا دیں بات میں. یعنی اگر مثلا ایک طالب علم کو مختار کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے سے کوئی بیس بنی ہوئی ہے, اس بیس کے اوپر اب وہ آتا ہے مختار کے واقعے کو انالیسس کرتا ہے. سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس اعتبار سے پھر افراد ہوتی ہے تفریح اور اعتدال. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان آتا ہے, ایک محقق اینڈ ریسرچر آتا ہے, اپنا سلیقہ اس میں انوالو کرتا ہے. سمجھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اپنا مائنڈ سیٹ اس واقعے کو انالیسس کرنے میں انوالو کرتا ہے, جو کہ اس کا نتیجہ پھر یا مختار کی مذمت مکمل ہو جاتی ہے یا مختار کی 100% اس کی مد کی جاتی ہے, اعتدال یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کے سامنے جیسا دیکھے میں نے گروپ پہ بھی کہا تھا کہ ہم یہاں پر یہ کریں گے آج کے سیشن میں کہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ علماء کیا کہتے ہیں. مثال کے طور پر آیت اللہ خوئی کا کیا نظریہ یہاں پر مختار کے حوالے سے, اوکے رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ہی کا کیا نظریہ ہے, آیت اللہ بہجت کا کیا نظریہ ہے مختار کے بارے میں, اور اسی طرح علامہ امینی اور بعض علم رجال کے جو ماہرین ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ نہ فقط علماء کے نظریات بلکہ اس زمانے میں کیا ایٹموسفیئر تھا. جب تک میں اور آپ اس زمانے کے ایٹموسفیئر کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہم شاید اس واقعے کی ڈیپتھ کے اندر نہیں پہنچ سکتے. میں یہاں پر یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ حتماً اس سیشن کے اینڈ میں ہم کوئی نتیجہ لیں گے کہ یا مختار صحیح ہے یا مختار غلط ہے. یہ نتیجہ نہیں لینا چاہ رہے ہیں, دیکھنا چاہ رہے کہ کیا ہو رہا ہے اس زمانے کے اندر. سب سے پہلا پوائنٹ اس حوالے سے وہ یہ کہ آپ دیکھیں اکثر جو تاریخ ہسٹوریکل کتابیں, ہسٹوریکل مواد اینڈ مٹیریل جو ہمیں پہلی صدی, دوسری صدی, تیسری صدی میں ہمیں ملتا ہے, وہ اکثر اہل سنت کی جانب سے یہ ہسٹری لکھی گئی ہے. کیونکہ اس زمانے میں کس کی حکومت تھی آپ کی نظر میں, کس کی حکومت تھی؟ اہل البیت کی تو حکومت نہیں تھی, یا بنی امیہ کی حکومت تھی یا بنی عباس کی حکومت تھی, اور کچھ ٹائم تک ابن آل زبیر کی بھی حکومت رہی ہے. ان تینوں کے بارے میں پایا جاتا ہے, خصوصاً بنی امیہ اور آل زبیر, کہ ان دونوں خاندانوں نے تاریخ نویسی کی ہے. تاریخ کے اندر نقلی اینڈ فیک واقعات کو گڑا ہے, حدیثیں جال کی ہیں دونوں کے دونوں. آپ نے تو سنا ہے معاویہ نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے کتنی حدیثیں جال کی ہیں, گڑی ہیں. سیم کام دوسری شخصیات کے ساتھ بھی ہوا ہے. امیر سے فقط امیر المومنین کے خلاف یہ کام ہوا ہے, اور بھی اصحاب کے ساتھ ہی کام, یعنی امیر المومنین کے اصحاب کے ساتھ بھی یہ کام ہوا ہے جو مخلص صحابی امیر المومنین کے. یہ پہلا پوائنٹ. لہذا آپ دیکھیں مختار ثقفی کے بارے میں آپ کو دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں. آپ کو بہت ساری روایتیں مختار کے بارے میں ملیں گی جو اس کی اس کو کنڈیم کرتا ہے, جو اس کی مذمت میں, اور آپ کو بہت ساری روایتیں ملیں گی جو اس کو پریز کرتے ہیں, جو اس کی تعریف کرتے ہیں. اب یہاں پر کیا کریں, یہاں پر اس کا مطلب کوئی پرابلم ہے. اوکے, اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تاریخ بنی امیہ اور ان کے سٹاف نے, ان کے پرسنل نے, ان کے رائٹرز نے لکھی ہے. البتہ شیعہ مورخین نے بھی اس زمانے میں تاریخ لکھی ہے, لیکن اکثر غلبہ کس کا تھا؟ اکثر غلبہ اہل سنت یا آپ سمجھے بنی امیہ کے افراد کا تھا. دوسرا پوائنٹ یہاں پر کیا ہے, اس کو بہت سٹیپ بائی سٹیپ میں یہاں پر لکھ کے لایا ہوں, ٹھیک ہے؟ خود میرے لیے بھی کمپلیکیٹڈ ہے موضوع اس کو بیان کرنا, اور آپ بھی اس کو تحمل کے ساتھ سنیں, ٹھیک ہے؟ اور جس کو سمجھ لکھنی ہے وہ بھی آپ تحمل کے ساتھ سنیں, ٹھیک ہے؟ دوسری طرف سے جس زمانے میں مختار, کس نے مختار کی فلم دیکھی ہے؟ میں یوں سے پوچھوں گا, کس نے کمپلیٹ دیکھی ہے بھائی؟ کتنی بار دیکھی ہے؟ ونس. اور کسی نے نو ون ایسی مختار, مختار نام ہے کتنی بار؟ ریپیٹیشن ہر سال عاشورہ کے ٹائم پہ. اوکے, ٹھیک ہے. اب اس کی کچھ خوبیاں بھی ہیں, چلو کبھی کوشچن آنسر کے سیشن میں کسی نے پوچھ لیا تو میں بیان کرتی. فلم کی بھی کچھ خوبیاں ہیں بلاخر کوفے کا جو معاشرہ ہے نا, بہت ہی اچھا انہوں نے تصویر کشی کی ہے اس کوفی معاشرے کی بلاخر. دوسرا نقطہ یہاں پر کیا ہے مختار کے حوالے سے, کہ جس زمانے میں مختار کا کردار اینڈ کیریکٹر ہمیں بہت ہی نمایاں نظر آتا ہے کہ ہر جگہ مختار ہی مختار ہے, وہ کون سا زمانہ ہے؟ وہ ہے واقعہ عاشورہ کے بعد نظر آتا ہے ہمیں. اوکے, یہ ایک بات. یعنی کس زمانے میں؟ وہ زمانہ جس میں امام سجاد علیہ السلام کی امامت ہے, اس زمانے میں ہمیں مختار کا کردار بہت ہی نمایاں نظر آتا ہے. اور امام کہاں پر ہے؟ Where is امام؟ امام مدینہ کے اندر ہے. مدینہ کا وہ ماحول جو میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ دو سیشنز میں کہ امام کو محاصرہ کیا ہوا ہے, رفت و آمد سخت ہے. امام آج کی طرح نہیں کہ آج کا لیکچر ہو رہا ہے 7 بجے, امام کا بھی آج لیکچر پہلے سے اناؤنس ہے, ایسا کوئی ماحول نہیں ہے. اوکے, امام فلی محدود ہے بنی امیہ کی جانب سے, رفت و آمد بہت کم ہے امام کے گھر کے اندر, ان کے اوپر مکمل نظر ہے, جاسوس, سپائز ان کے گھروں میں بداخل رکھے گئے ہیں, ان کے اطراف ان کے گھر کے چاروں طرف سپائز موجود ہیں کہ کون آ رہا ہے امام کے گھر. امام اگر مثلا مسجد جا رہے ہیں مسجد نبوی, تو کس سے ملاقات, ہر چیز امام کی نظر میں ہے. یہ ایک بات. جب زمانہ ایسا ہے, جب زمانہ ایسا ہے اوکے, ایسی صورتحال میں امام سجاد علیہ السلام اور حتیٰ آنے والے جو ائمہ ہدا علیہ السلام ہیں, جیسے امام باقر, جیسے امام صادق علیہ السلام, یہاں پر کیا کریں, ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ وہ اسٹریٹجی جو ہمارے علماء نے تاریخ میں ڈیپ ڈائیونگ کے بعد اس کو نکالا ہے, استخراج کیا, ڈیرائیو کیا ہے, دیکھا اوکے یہ ہے اسٹریٹجی امام سجاد کی دین کو پھیلانے کے لیے دین. اوکے وہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ اسٹریٹجی کا نام ہے تقیہ. کیا ہے وہ؟ واٹ از تقیہ, کوئی بتا سکتا ہے تاکہ سیشن ٹو وے ہو سکے؟ تقیہ کیا ہے جی؟
تقیہ مطلب جو ایکچوئل فیکٹ ہے اس کو نریٹ نہ کرنا, یا دوسری لینگویج میں بولا ہے سادی لینگویج میں, تو تقریباً وہ جھوٹ کی طرح ہے. اگر اپنی ایمان کو اگر بچانا ہے تو ایمان کی بچانے کے لیے اگر ہم لوگ غلط بیانی کر سکتے ہیں.
اوکے یہ ان کی ڈیفینیشن 50% صحیح ہے. اوکے ان کی ڈیفینیشن صحیح ہے لیکن 50%. جو علماء ہمارے تقیہ کو ڈیفائن کرتے ہیں جو کہ مکمل ہے اسی کا, وہ یہ کہ تقیہ یعنی آپ فرض کریں کہ اگر ایک عمل آپ کو انجام دینا ہے, آپ فرض کریں اس وقت آپ سب اپنے آپ میں آپ کا فرض کریں, اس گھر میں بیٹھے ہوئے, السلام علیکم, اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دشمنوں کی نظر آپ کے اوپر ہے 24 گھنٹے. دشمنوں کو پتا ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں, کس سے ملاقات کر رہے ہیں, آپ کیا سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور یہ جو بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے وہ مثلا دشمن کا جاسوس ہے, آپ کو نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ماحول ہے. اب تقیہ کیا ہے؟ اچھا امام سجاد کو بھی پتا ہے, امام سجاد کو تو معلوم ہے کہ دشمن میرے اوپر جاسوسی کر رہے ہیں. تقیہ یعنی اگر ایک عمل کو انجام دینے میں خطرہ موجود ہو, اگر مجھے ایک عمل انجام دینا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اگر میں یہ عمل انجام دوں گا اس میں خطرہ ہے, ممکن ہے مجھے مارا جائے اگر میں نے یہ عمل انجام دیا, ممکن ہے مجھے نہیں عمل میں نے انجام دیا ہے لیکن میرے ساتھی کو شہید کیا جائے گا, رسک بہت ہائی رسک ہے. فرض صحیح ہے. تقیہ یعنی اگر ایک عمل کو انجام دینے میں خطرہ ہو اوکے, انسان اس عمل کو ایسے انجام دے کہ وہ عمل حتماً اپنے نتیجے تک پہنچے بغیر اس کے آپ کو نقصان. That's تقیہ. فرض کریں کہ آپ کو جانا ہے پاکستان کے سیلابی ماحول کے اندر, آپ کو معمول کیا گیا ہے کہ آپ کو ٹریول کرنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سیلاب بھی موجود ہے, ٹریول بھی کرنا ہے, کیا کروں بھائی میں؟ اب آپ نے اپنے بیگ پیک کیے سب کچھ اور آپ کا ارادہ کہ میں ٹھیک ہے گاڑی میں تو جا نہیں سکتے, پیدل جاتا ہوں میں. ٹھیک ہے, مثلا لاہور سے کراچی پیدل, ٹھیک ہے واکنگ, اور سیلاب کا بھی خطرہ ہے اور ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہے, چوروں کا بھی خطرہ ہے, سب کچھ, جیل میں $1000 بھی موجود ہیں, کیا کروں میں یہاں پر؟ اب یہاں پر ایک شخص بولے گا بھائی احتیاط کرو واپس چلے جاؤ گھر پہ. یہ تقیہ نہیں ہے. تقیہ یعنی آپ آگے بڑھو اور ایسی پلاننگ کرو, ایسی اسٹریٹجی اپناؤ کہ سیلاب کو عبور کرنے میں کامیاب ہو جاؤ اور یہ سیلاب آپ کو نقصان بھی نہ پہنچائے. اس کو کہتے ہیں تقیہ. یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو 250 سالہ انسان کے چوتھے دور کے اندر یعنی امام سجاد علیہ السلام کے دور سے لے کر امام عسکری علیہ السلام کے دور تک یہ اسٹریٹجی اپنے 100% امپلیمنٹیشن کے ساتھ موجود ہے. یہ زمانہ ہے. اوکے اچھا, اس تقیہ کے اندر کچھ پرابلمز ہیں, اس کو غور سے سنیں. ہم نتیجہ کیا لینا چاہیں گے؟ امام سجاد اینڈ ہز ریلیشن وتھ مختار. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مختار کا ارتباط امام کے ساتھ نہیں تھا, اینڈ مختار نے مثلا بغیر اس کے امام سے تائید لے اور اس نے اپنا قیام بالآخر محمد ابن حنفیہ کی امامت میں اس نے اپنا قیام کیا. یہ نارملی ایک رائج نظر پائی جاتی ہے جس کا اشکال ہمارے شیعہ علماء کرتے ہیں. تقیہ کے اندر ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر مثلا یہ علی بھائی جو ہمارے ہیں مسٹر علی زامی مثال کے طور پر, مثلا میں فرض کریں میں اب اچھا نہیں لگا مثال ٹھیک ہے, مجھے ان کو کوئی کام دینا ہے اور دشمن کو پتا ہے کہ اگر دشمن کو پتا چل جائے کہ میں نے علی بھائی کو کوئی کام دیا ہے تو دشمن کو پتا چل جائے گا کہ میرا اور علی کے درمیان کیا ہے کنیکشن موجود ہے. اوکے خوب, اب میں کیا کروں گا, تو میں ایک خط لکھوں گا علی کو کہ اے علی تیرے اوپر لعنت ہو, تو بہت برا انسان ہے, تو بہت برا آدمی ہے, تو نے میرے ساتھ اچھا وائی ٹو. میں یہ لیٹر کیوں لکھوں گا, تاکہ دشمن کو پتا نہ چلے کہ میرا اور علی کے درمیان ایک اچھا رابطہ ہے, تاکہ دشمن کو نہ پتا چلے کہ وی آر کنیکٹڈ ان بٹوین. سمجھ رہے ہیں کہ یہ تقیہ کا ایک لازم ہے. اسی وجہ سے آپ کو بہت سارے خصوصاً آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک مشہور صحابی اور فقیہ اور مجتہد زرارہ ابن اعین, امام صادق علیہ السلام ایک وقت خط لکھتے ہیں زرارہ کو, اس کے اوپر اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے اوپر لعنت ہو. پھر بعد میں کچھ دن بعد پھر امام دوبارہ زرارہ کو لکھنے, بھائی دس واز اونلی اے جوک. اوکے, تاکہ دشمن کو احساس ہو کہ ہمارے درمیان کوئی رابطہ, بلکہ ہمارے درمیان بہت ہی برا رابطہ ہے. اوکے, یہ تقیہ کی اسٹریٹجی کا ایک بلاخر لازمہ ہے. کیا کہیں گے لازمہ کو بھائی, ٹھیک ہے, بلاخر ایک نیڈ ہے تقیہ کی. تقیہ میں یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں اور ہمارے ائمہ نے یہ کام کیا ہے. یہ ایک بات. امام سجاد علیہ السلام کے دو ہدف تھے, ایک لانگ ٹرم گول اینڈ ایک شارٹ ٹرم گول. لانگ ٹرم گول ایسا لانگ ٹرم گول ہے جو تمام ائمہ کے ساتھ کامن اینڈ مشترک ہے. یہ سارے گولز سارے ائمہ کے بھی تھے اور امام سجاد کے بھی تھے. وہ لانگ ٹرم گول کیا تھا کہ مکتب تشیع کو دوبارہ زندہ کرنا. اوکے, اصول دین کو دوبارہ زندہ کرنا, خصوصاً وہ محوری نقطہ جو کہ اصول دین کے اندر ہے جو کہ امامت ہے, اس کو دوبارہ کرنا زندہ کرنا لوگوں کے ذہنوں کے اندر. کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا نا بنی امیہ نے ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائی کہ اب لوگ یہ سوچ رہے کہ خلافت شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے نبوت سے. حتیٰ بنی امیہ کے اس زمانے کے اشعار اینڈ پوئٹریز کو آپ اٹھا کے دیکھیں, ان پوئٹریز کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, خلیفت اللہ, جبکہ کیا ہونا چاہیے, خلیفت و رسول اللہ ہونا چاہیے, لیکن ان کی پوئٹریز ان کے اشعار کے اندر خلیفہ خدا خلیفت اللہ. اوکے, سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, یعنی امامت اور نبوت کو بالکل ہی ہس ڈیلیٹ لوگوں کے ذہنوں سے, اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. اسی وجہ سے اس زمانے کے لوگ امام سجاد علیہ السلام کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. مدینہ کے اندر میں نے لاسٹ سیشن میں بھی ایک قصہ سنایا تھا, اگر ایک شاعر کی ڈیتھ ہوتی تو اس کے اوپر عزاداری مناتے. ایک شاعر کی موت کے اوپر امام سجاد موجود ہے مدینہ میں, وہ ایسا شاعر جس کی شاعری بہت ہی پلید انسنسر شاعری, اس کی موت کے اوپر مدینہ کے لوگ ماتم کر رہے ہیں. یہ اس زمانے کا ماحول تھا. یہ اب امام سجاد علیہ السلام کی اس اسٹریٹجی بلند مدت لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے اندر کیا ہے کہ مکتب تشیع کو دوبارہ زندہ کرنا. ایک اور لانگ ٹرم ہدف, پھر اس شارٹ ٹرم پہ آؤں گا, وہ یہ کہ امام سجاد یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک نیٹ ورک آف شیعہ کو تشکیل دیں, شیعوں کے ایک عظیم نیٹورک کو تشکیل دیں کہ یہ نیٹورک نہ فقط مدینہ نہ فقط مکہ بلکہ کوفہ بغداد سمرقند ایران سندھ ہر جگہ یہ نیٹورک پھیل جائے. تو اس نیٹورک کو بنانا کوئی آسان کام ہے, وہ بھی اس زمانے میں. ہم تو ابھی موبائل کے زمانے میں اپنا نیٹورک نہیں بنا پاتے, بلکہ آپ خود شیعوں کے اندر دیکھیں ہزاروں نیٹورک موجود ہیں. اوکے یعنی شیعوں کا ایک نیٹورک آج کے ٹیکنالوجی زمانے میں موجود نہیں ہے. اب وہاں تو اس زمانے میں ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی, اور امام کو ون نیٹورک بنانا ہے بیسڈ آن وچ محور, کس محور پر, کس سینٹرل پوائنٹ پر وہ نیٹورک ہونا چاہیے, امام. اس نیٹورک پر سینٹرل پوائنٹ کون ہوگا, امام سجاد علیہ السلام, اس کے بعد امام باقر, امام صادق, امام اسکری علیہ السلام. بس اگر اس نیٹورک کو بنانا ہے تو اس کے لیے پھر امام کو مختلف افراد اینڈ یوتھس, میلز اینڈ فیمیلز کی اسپرچل اینڈ ایمی تربیت کرنی ہوگی. اوکے یعنی یہاں پر امام سجاد کو فقہا چاہیے, علم کلام اور علم عقائد کے ایکسپرٹس چاہیے امام کو, اور امام کو ایکسپرٹ پوئٹس چاہیے, شاعر چاہیے, الگ الگ قسم کے افراد, الگ الگ قسم کے ایکسپرٹس چاہیے امام کو. سمجھ رہی کتنا مشکل کام ہے یہ. اب یہ تو بلند مدت کا ہدف امام سجاد, شارٹ ٹرم ہدف کیا ہے امام سجاد علیہ السلام کا, ایک سلوات پڑھیں گے,
اللہم صل علی محمد و آل محمد
وعجل فرجہم. امام سجاد علیہ السلام کا شارٹ ٹرم ہدف یہ ہے, یہ ایسا شارٹ ٹرم ہدف ہے جس کے اثرات الی یوم القیامہ ہوں گے. وہ کون سا شارٹ ٹرم ہدف ہے, ایک واقعہ عاشورہ کو زندہ رکھنا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں امام علیہ السلام کتنے واقعات آپ کو ایسے ملتے ہیں, مثلا مدینہ کی گلی میں جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کسی کو ذبح کیا جا رہا ہے, امام نے پوچھا کیا تم نے اس کو پانی دیا اس جانور کو, امام نے کہا ہاں دیا, اس نے اس شخص سے کہا ہاں پانی دیا, پھر امام نے یہاں پر کہا کہ لیکن میرے جد کو میدان کربلا میں پانی نہیں دیا گیا. یعنی امام ہر ایونٹ میں ہر فرصت سے اسے وعدہ کر رہے تاکہ واقعہ کربلا کو زندہ رکھا جائے, اور امام اس میں کامیاب ہو گئے. اگر امام اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو کیا میں والا آپ آج یہاں بیٹھے ہوتے ہیں مجالس اہل البیت برقرار کر رہے ہوتے, نہیں. یہ ایک جس میں امام کام. دوسرا کام جو شاید امام کا ہدف تھا لیکن امام خود اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوئے, وہ تھا خون حسین کا انتقام لینا, امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو سزا دینا, ان کو انجام تک پہنچانا. اب یہاں پر کیا کرے امام, اگر امام ڈائریکٹلی انوالو ہو جائے, ہو میں اس خون حسین کا, میں اپنے پدر کے خون کا منتقم ہوں, تو یہاں پر کیا ہوتا, دشمن یہاں پر کیا کرتا. دوسری طرف سے امام کے پاس تین یا سات ساتھی ہیں فقط, یہاں پر دشمن امام کو نابود کر دیتا, شہید کر دیتا. یعنی یہاں پر تشیع کی نابودی کا ہائی رسک چانس تھا, لہذا امام نے اس چیز اس پروجیکٹ کے اندر ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوئے. اگر کوئی اور انوالو ہو جائے تو اس میں کوئی بری بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں, کیونکہ وہ ایک ہدف تھا امام کا. اب یہاں پر مختار نے قیام کیا میثم تمار. میثم تمار کون ہے, میثم تمار رحمت اللہ علیہ ان کمپینینز میں سے ہیں جس کو کہا جاتا ہے اصحاب سر, سیکرٹ اصحاب آف امیر المومنین. امام علی علیہ السلام کے بعض سیکرٹ ساتھی تھے. What do you mean secret? یعنی یہ وہ اصحاب تھے کہ جس کو امام ڈائریکٹلی تربیت کرتے تھے, ڈائریکٹلی اسپرچل تربیت, علمی تربیت. اور میثم تمار وہ شخصیت تھی جن کو امام علیہ السلام نے اپنے علم الہی سے کچھ ایک دو قطرے آپ سمجھے عطا کیے. اسی وجہ سے میثم تمار نے مختار کو زندان کے اندر یہ بشارت دی کہ اے مختار تم عنقریب بعد میں قاتلان حسین سے انتقام لو گے. یعنی یہ کوئی معمولی ساتھی نہیں ہے میثم تمار جو خبر دے رہا ہے. اگر مختار یہاں پر نیگیٹو شخصیت ہوتی تو میثم تمار حتماً کوئی بلاخر کوئی کنڈیمنیبل جملہ یہاں پر کہتے جو کہ نہیں کہا, بلکہ الٹا بشارت دی کہ اے مختار تمہیں اسی لیے بنایا گیا ہے, پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم یہ کام کرو, یہ پروجیکٹ تمہارے اوپر ہے, تمہارے کندھوں کے اوپر ہے. یہ ایک بات. اچھا بھائی میں یہاں پر مختار کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں وہ صرف بیانات ہیں مطالب بیان کروں جو تاریخ میں آئے ہیں اور علماء نے بیان کیے ہیں. پھر اس کو ہم کچھ مستند کریں گے آیت اللہ خامنہ اور آیت اللہ بہجر کی کچھ اقوال سے اور دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. اب ان یہ امامت کے اہداف ہیں لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم. اسی اعتبار سے آپ دیکھیں تاریخ میں ہمیں امام سجاد علیہ السلام اور مختار ثقفی کے درمیان کوئی خاص رابطہ نظر نہیں آتا. اس کی ایک وجہ خود تقیہ ہے اور دوسری وجہ خود امام کا وہ لانگ ٹرم ہدف ہے. وہ لانگ ٹرم ہدف کیا تھا؟ Anyone remind me? وہ لانگ ٹرم ہدف جی نیٹورک بنانا. وہ نیٹورک بنانے اس نیٹورک بن گیا تو کیا ہوگا؟ یعنی امام کا ہدف یہ تھا کہ دوبارہ اسلامی حکومت اینڈ اسلامک سیولائزیشن دوبارہ تشکیل پائے. یہ اصل ہدف تھا. وہ نیٹورک اس لیے تھا. ٹھیک ہے, اگر امام یہاں پر مختار کی تائید کرے, مختار سے اوپن رابطہ کرنا شروع کریں تو یہاں پر اینیمی سینسیٹیو ہو جائے گا, حساس ہو جائے گا کہ اوکے شمر کو قتل کرنے میں امام سجاد نے مختار کی تائید کی, اوکے اب ہم امام سجاد کو شہید کرتے ہیں بیکاز ہی از اے ریئل پرسن. لیکن امام نے یہ کام نہیں ہونے دیا. یہ ایک بات. اب یہاں پر بعض روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام, مثلا ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ مختار نے کچھ پیسے بھجوائے امام سجاد علیہ السلام کو اور امام سجاد نے وہ پیسے قبول کر لیے, اوکے, اور اپنی بعض اکنامیکل مشکلات کو حل کیا. اب دیکھتے ہیں یہ روایتیں کیا کہتی ہیں. اب اگر کوئی سوال ہے تو کریں تاکہ میں بھی کچھ بیچ لے سکوں. کوئی سوال ہے تو کریں. No questions. ٹھیک ہے.
انتقام نے امام حسین کو یہاں کیوں جانے میں پڑتی ہے؟ اس کو خدا پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا انتقام خدا.
سوال یہ کہ اگر مختار نے انتقام لے لیا ہے اور اگر ائمہ نے تائید کی ہے تو پھر امام زمانہ پھر کیوں آگے انتقام لے گیا؟ سوال تو یہ بھی ہے.
اس وقت انتقام لینا کیوں ضروری ہے؟
کیونکہ اس کی شاید وجہ یہ ہو سکتی ہے جو پتہ نہیں میرے ناقص ذہن میں آ رہی ہے, وہ یہ کہ بالآخر امام حسین علیہ السلام کو فرض کریں, کیوں امام سجاد کے خون کا انتقام کسی نے نہیں لیا؟ کیوں امام باقر کے خون کا کسی نے انتقام نہیں لیا؟ کیوں امام علی کے خون کا کسی نے انتقام نہیں لیا؟ ہاں ابن ملجم کا قصاص ہوا لیکن اس انداز میں انتقام, کیونکہ جس طریقے سے جس بے دردی کے ساتھ امام حسین اور ان کے بھائیوں کو اور ان کے بچوں کو اور ان کے خاندان کو شہید کیا گیا, جس مظلومیت کے ساتھ, ایسا کسی نے امید نہیں کی. یہ ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیا تھا. کوفہ کے اندر جو سوسائٹی تھی, مکہ اور مدینہ, کسی نے امید نہیں کی تھی. اسی وجہ سے حضرت عمر بن ریاح رحمۃ اللہ علیہ جب روز عاشور اپنے پشیمانی اور توبہ کے لیے آئے امام کے پاس تو کیا جملہ کہا؟ کہہ رہے امام اگر مجھے پتا ہوتا کہ بنی امیہ آپ کو یہاں تک لے کے آئیں گے تو میں آپ کا راستہ کبھی نہیں روکتا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جہاں اسلام میں کسی نے امید نہیں کی تھی کہ پسلے پیغمبر کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا. لہذا وہ انتقام کا جو جوش تھا نا, وہ آٹومیٹکلی بلند ہوا, ایجاد ہوا. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو مختار کو قذاب کہا جاتا ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ آیا امام زین العابدین, امام حسین علیہ السلام یا ائمہ ہدا علیہ السلام کے اصحاب نے مختار کو قذاب کہا؟ نہیں. مختار کو قذاب سب سے پہلا شخص اور پہلی مرتبہ جس نے مختار کو قذاب کہا, یہ وہ موقع تھا کہ جب مختار نے شام کی جانب اپنا لشکر بھیجا ابراہیم ابن مالک اشتر کی فرمان رہی میں, جب مختار اور شامی لشکر کے درمیان دونوں آپس میں روبرو سامنے آئے تو یہاں پر ایک شامی لشکر کا سپاہی کہ جس کا نام ابن زبعان قلبی ہے, اس نے پہلی مرتبہ تاریخ میں مختار کو قذاب کا لقب دیا. اور پھر اہل سنت کی آپ کتابوں میں جائیں, اکثر 90% اباؤ اہل سنت کی کتابوں میں مختار کو بلا بلا کہا گیا. مختار کو کذاب کہا گیا ہے. حتیٰ مختار کے بارے میں یہ بھی ہے کہ مختار نے نبوت کا ادعا کیا ہے. کیسے؟ ایک موقع پر مختار کا ایک غلام تھا, اس غلام کا نام جبرائیل تھا. اس مختار کا نام, اس غلام کا نام کیا تھا؟ جبرائیل. تو ایک دن مختار بیٹھا ہوا تھا شاید اپنے کمرے میں یا اپنی دارالحکومت کے اندر, تو اس نے کہا کہ جبرائیل میرے لیے مثلاً پانی کا گلاس لے کے آؤ. تو یہاں پر اہل سنت نے دیکھو بھائی مختار تو ہم نبوت کا بھی ادعا کر رہا ہے, مختار کیا کہہ رہا ہے, جبرائیل پانی لے کے آؤ میرے لیے. یعنی مختار کا گویا مختار وحی کا ادعا کر رہا ہے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں آتی ہے, جبکہ تاریخ میں شیعہ کتابوں میں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی ہے. یہ ایک بات. اب علماء کی اگر بات کریں, علماء اگر میں نے یہاں پر علماء چار علماء کا نام لکھا, ایک آیت اللہ خوی رحمۃ اللہ علیہ, اور دو علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ, تین آیت اللہ بہجت, اور چار آیت اللہ خامنئی. اوکے, اب میں آیت اللہ خوی کو پہلے سکپ کرتا ہوں, میں آخری سے شروع کرتا ہوں تاکہ بلاخر, کیونکہ آیت اللہ خوی کی جو بحث ہے وہ تھوڑی زیادہ علمی ہے تو میں اس کو زیادہ وہ سارا ڈرائی ہو جائے گا ممکن ہے. تو میں یہاں پر شروع کرتا ہوں آیت اللہ خامنئی کی بحث, کہ آیت اللہ خامنئی کے بیانات سے کتاب جو جمع ہوئی ہے حماسہ امام سجاد علیہ السلام, اس کے اندر جو کہ صفحہ نمبر ہے, آپ اگر لیں اس کو بال ہے مثلا 189, صفحہ نمبر 189 کے اندر مثلا آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں کہ مختار جو تعبیر استعمال کرتے ہیں وہ ہے شہادت, یعنی مختار شہید ہوئے, اسلام کے شہداء میں سے ہیں. یہ ایک تعبیر, ایک تعبیر کے اندر آیت اللہ خامنئی کے, دیکھیں میں صرف نقل قول کر رہا ہوں, میں اپنا کوئی بیان نہیں کر رہا ہوں یہاں پر. مثلا یہاں پر کہتے ہیں کہ از جملے مختار کے مظہر تشیع بود, مختار مظہر تشیع ہے. یہ ایک تعبیر ہے. صفحہ نمبر 191 میں یہاں پر آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ بیان فرماتے کہ کیوں امام سجاد علیہ السلام نے مختار کی حمایت نہیں کی. اس کو یہاں پر انالیسس کرتے ہیں اور میں ان کا بیان یوں کوٹ کرتا ہوں, پھر اس کو ترجمہ کرتا ہوں. اگر ائمہ از جملہ امام سجاد علیہ السلام در آن شرائط می خواستند به یک چنین حرکت آشکار و قهر آمیزی دست بزنند, اگر ائمہ خدا خصوصا امام سجاد اس زمانے میں اس قسم کے قیام اینڈ اپرائزنگ کو علنا حمایت کرتے, یقیناً ریشہ تشیع شیعہ کندے میں شود, تشیعوں کو بنیاد سے ہی مٹا دیا جاتا ہے. وہی زمینی برای رشد مکتب اہل البیت و دستگاہ امامت و ولایت در دوران بعد باقی نہیں ماند. پھر امامت اور ولایت کی جو آئیڈیولوجی ہے اور اندیشہ ہے اینڈ تھاٹ ہے, جو اصیل اسلامک تھاٹ ہے, وہ کبھی بھی رشد نہیں پاتا, ہمیں از بین نہیں رہا, سب کچھ نابود ہو جاتا اگر امام سجاد حمایت کرتے. لہذا دیکھتے ہیں کہ امام سجاد در قضیه مختار نسبت به او اعلام هماهنگی نکردن. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے مختار کے قیام میں کوئی ہمیں ہماہنگی نظر نہیں آتی, کوئی حمایت نہیں ملی. اگرچہ در بعضی از روایت هست کہ پنہانی با مختار ارتباطی داشتن, اگرچہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ امام اور مختار کی ہڈن تعلقات موجود تھے, ہڈن کنیکشن موجود تھا. کیوں ہڈن؟ تقیہ کی وجہ سے. اما دائم کے آشکارا با مختار رابطہ ہی نداشت شک نہیں. حتی بعض روایت میں یہ سنا گیا ہے کہ امام سجاد پہ مختار بدگوئی نہیں کنن, حتیٰ بعض روایت میں ہمیں تھے امام سجاد مختار کو برا بلا کہتے ہیں. اوکے, این هم خیلی طبیعی به نظر, یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے. کیا نیچرل ہے؟ کہ امام سجاد مختار کو برا بلا کہنے, یہ نیچرل چیز ہے. کیوں نیچرل ہے؟ وائی؟ تقیہ کی وجہ سے. میں نے جیسے مثال دی ابھی آپ کو, مثلا میں علی صاحب کو خط لکھتا ہوں اور اس کو لعنت بھیجتا ہوں, اس کو برا بلا کہتا ہوں, یہ طبیعی بات ہے. تقیہ کی حالت میں یہ طبیعی بات ہے. خود وحبت فرما رہے ہیں این تبعیض چرا؟ کہ یک عمل تقیه آمیزی باشد. کیوں؟ کیونکہ یک تقیه آمیز عمل کہلاتا ہے. برائی ان کے رابطے بہترین تاکہ ان کے درمیان رابطے کا کوئی احساس دشمن کو نہ ہو. خوب اب یہاں پر سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر اب مختار کو حکومت مل گئی تو کیوں مختار نے امام سجاد کو حکومت نہیں دی. احمد فرماتے ہیں اگر مختار پیروز نہائی نشود اگر مختار کو فائنل وکٹری مل جاتی حکومت حکومت اہل البیت مشود حتماً اہل البیت کی پھر حکومت ہوتی. اما اگر شکست نہیں خورد بغیر صورت شکست اگر بین امام سجاد ہو گیا تو خوب. اب یہاں پر طولانی دو ایک اور پیج یہاں پر مل رہا ہے یعنی اس سے پتا یہ تو آپ آیت اللہ بہجت کے اس میں بھی میں آپ سامنے لے کے آتا ہوں کہ آیت اللہ بہجت کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ مختار زیادہ حکومت کا تشنا نہیں تھا. اوکے دیکھیں آیت اللہ بہجت کا یہ بیان صفحہ کا یہ کتاب ہے رحمت واسعہ جو میں تیسری دفعہ انٹروڈیوس کر رہا ہوں. یہ ایک کتاب آیت اللہ بہجت کے تمام بیانات اینڈ سپیچز اینڈ کوٹس امام حسین امام سجاد مختار یزید بنی امیہ ان سب کے بارے میں حضرت عباس حضرت علی اصغر جو بھی کوٹس ان کے ادارے میں جہاں جہاں بھی ملا سب کو جمع کر کے ایک بہت خوبصورت کلیکشن ماشاءاللہ سے بنایا ہے. دیکھیں پیج نمبر 143 آف رحمت واسعہ. اوکے دیکھیں یہاں پر 143 لکھا ہوا ٹاپ پہ مختار. اوکے کہتے ہیں کہ مختار کی شان میں یہی کافی ہے. در شان مختار آیت اللہ بہجت کون ہے؟ ہم جو آیت اللہ بہجت کے بارے میں جانتے ہیں وہ کیا ہے کہ ایک معنوی شخصیت اور ایک عارف کامل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ علماء کو پوچھے کہ آیت اللہ بہجت کون ہے تو علماء کیا فرماتے ہیں مجتہدین کہ وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت فقیہ ہے عارف. سے پہلے مجتہد تھے وہ اجتہاد کے درجے پہ پہنچے ہوئے تھے. درس خارج دیا ہے انہوں نے کئی سال تاریخ پر بھی ان کی نظر ہے. یہ پوری کتاب تاریخ امام حسین کے حوالے سے. اوکے درشان مختار ہمین کفایت بھی کنند کہ قاتل دشمنان اہل البیت و قتل سید الشہداء بود. مختار کی شان میں اگر اور کوئی کوالٹی نہیں ہے نا تو یہی کوالٹی کافی ہے کہ وہ اس نے کیا کیا کہ اس نے دشمنان اہل البیت کو ان کے سر انجام تک پہنچا دیا. یہ کافی ہے بے شک جتنی بھی اس نے غلطیاں کی ہو لیکن چونکہ اس نے یہ خوبی کی یہ اس کی خوبی اس کی شان کے لیے کافی ہے. نقلاس اب یہ نقل فرماتے ہیں دل بہجت کہ مختار نے کہا فلانی نہ کشتا تو ان کے وقت کی آخری نفل کشت گفت راحت شد. مختار نے کہا کہ میں نے فلاں کو بھی قتل کیا فلاں سے بھی انتقام لیا اور جب اس آخری نفر کو قتل کیا امام کے قاتل کو تو مختار نے کہا اب میں راحت ہو گیا ہوں اب میں سکون کی سانس لے سکتا ہوں. کیا مطلب دیکھتے ہیں آیت اللہ بہجت اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ پھر آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ مختار کی حکومت یار اس کی موومنٹ فقط 9 مہینے کی تھی. تقریباً 9 مہینے کی اس کی موومنٹ بھی لکھا گیا تاریخ کی کتابوں میں کہ ہنگامی کے آخری نفر آنها را کہ محمد اشعث یا شمر لئیم بود جب مختار نے محمد ابن اشعث یا شمر کو قتل کیا گفت. دیکھیں یہ جملہ اس سے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے یہ جملہ دیکھیں کہ جب شمر کو قتل کیا فرمایا الان اگر بھی میرا دیگر باقی نیست اب اگر میں مر گیا تو اب مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. وقت بے نہایت مقصود شخصی اور جب مختار کامیاب ہو گیا تمام قاتلین امام حسین کو قتل کیا دیگر اگر بیویاں غصے ہی نہ دونا اب اگر میں مر جاؤں تو مجھے کوئی غصہ اور ناراضگی نہیں ہے. اوکے پھر یہاں پر فرمایا کہ مختار در کوفه و در کنار ملکت حضرت مسلم ابن عقیل مدفون است کہ مختار حضرت مسلم کی قبر کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا اور وہاں پر اس کے مدفن پر لکھا گیا کیا لکھا گیا یہ عبارت اس کی قبر پہ لکھی گئی ہے کہ این جو محلی است یہ وہ جگہ ہے کہ شیخ جعفر رحمت اللہ علیہ برای مختار فاتحه میخواند. یہ وہ جگہ جہاں پر شیخ جعفر کاشف الکتاب مختار کے لیے فاتحہ پڑھا کرتے تھے. شیخ جعفر فاتح کاشف البدع خود ایک مجتہد شخصیت ہے. یہ آیت اللہ بہجت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ نقل پیش کیا. ایک اور اگر نقل مجھے مل جائے بال, یہ دیکھیں سنیوں کے بال, میں نے کہا نا سنیوں نے کیا برا بلا کہا. آیت اللہ بہجت کی زبان ہی سنتے ہیں تاکہ کوئی مجھے نہ بولے کہ آپ نے کہا. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں, پیج نمبر 141 فرماتے ہیں کہ قبل عظیم در زندان, زندان کوفه میثم تمار, میثم به مختار گفت تو قاتلان سید الشهدا میکشی. میثم نے مختار کو کہا زندان کوفه میں کہ تو ہے جو قاتلان امام حسین کو قتل کرے گا. پھر آیت اللہ بہجت فرماتے سنی ها اہل سنت خیلی با مختار بد هستن. اہل سنت مختار کے ساتھ بہت بولے ہیں, بہت بلا بلا کرے بے خاطر اینکه می گفتن کذاب است. اهل سنت کہتے تھے مختار کذاب ہے, چون محمد ابن حنفی و زینب کبرا ما پورا وکیل و رئیس نکردن و این خودش ادعا میکنن که من مقاصد خوب اسمش رو کذاب. پھر فرمانده که مختار کا ایک خادم تھا جس کا نام جبرئیل تھا, جب اس کو صدا دیتے تھے تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ادعای نبوت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آیت اللہ بہجت آخر میں کہتے ہیں مختار فصاحت اور بلاغت بعد از معصومین. یہ آیت اللہ بہجت کہہ رہے ہیں معصومین کے بعد فصاحت اور بلاغت میں مختار نمبر ون تھا, اول بودے ازل فصاحت و بلاغت. یک نماز عجیبی میخوان و مسلسل خطبه ای میخوان. ایک عجیب نماز تھی مختار کی اور مسلسل خطبہ دیتا تھا کہ ہمیں یہ عباراتش صحیح و عالی و عجیب و غریب ہوتا. یعنی یہ جو مختار اگر دو تین گھنٹے کا خطبہ دیتا تھا تو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اس خطبے میں کوئی غلطی نہیں ہوا کرتی, عربی گرامر کے اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں تھی اس خطبے کے اندر. اس قدر فصاحت اور بلاغت کے اندر اپنی اونچ پہ پائی جاتی. یہ آگے بہجت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی. اب میں اس کو زیادہ طولانی نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو ہم انشاءاللہ پارٹ ٹو کے طور پر اگلے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ علامہ امینی رحمت اللہ علیہ, کون علامہ امینی, جس نے جنہوں نے وہ کتاب معروف لکھی جس کا نام الغدیر تھا, جو کہ اہل سنت کے مقابلے میں ایک ٹھوس اینڈ اسٹرانگ جواب تھا ولایت امام علی علیہ السلام, ان کا بیان انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے اگلے سیشن میں. اور اسی طرح آیت اللہ خوئی اور اسی طرح آیت اللہ نجم الدین طبسی حافظہ اللہ جو اس وقت زندہ ہیں, ان کا بھی بیان میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. صلوات پڑھیں محمد علیہ وآلہ وسلم. بالآخر ایام سفر ہیں اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ ایام اس وقت ہم گزار رہے ہیں. ایک یا دو منٹ آپ کے سامنے ذکر تبسم کروں گا اور زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ سب کو. جیسا میں نے کہا کہ ایام سفر ہے اور لوگ اس وقت تیاری کر رہے ہیں کہ اربعین کے ایام میں کربلا معلہ میں اپنا حضور یقینی بنا سکیں. خدا سب کو توفیق دے کہ کربلا حاضر ہو سکیں, اور انشاءاللہ جتنے بھی زائرین جا رہے ہیں, جو پہنچ چکے ہیں اور جو جا رہے ہیں راستے کے اندر ہیں, خدا سب کو سلامتی کے ساتھ اس سفر کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور سلامتی کے ساتھ دوبارہ اپنے وطنوں میں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے میں آج سوچ رہا تھا کہ مسائل میں کیا بالآخر مطالب بیان کیے جائیں, اور میں زیادہ آمادہ بھی نہیں تھا اور نہیں ہوں, لہٰذا خدا نے ایک مدد دی اور ایک چند سال پہلے ایک چھوٹی سی بچی تقریباً 6 سال کی ہوگی, اس کا انٹرویو لیا گیا جب وہ کربلا میں تھی یا ظاہراً شام میں. اس سے پوچھا گیا حضرت سکینہ کے حوالے سے. یہ انٹرویو اور اس کی جو باتیں ہیں یہ سب کے سب مصائب کے جملے ہیں. لہذا کوشش کریں کہ جس طرح وہ روایت ملتی ہے کہ جو شخص روئے رلائے اور رونے کی شکل بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ استاد آیت اللہ بہجت آیت اللہ قاضی دبادبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, وہ یہ کہ اگر انسان اس کی آنکھوں سے اگر ایک قطرہ بھی نکلے, ایک قطرہ, یا کم از کم اس کی آنکھوں کے اندر وہ قطرہ حرکت میں آ جائے, تو یہ عشق اور یہ آنسو انسان کو عالم ملکوت سے متصل کر دیتے ہیں, آسمان سے متصل کر دیتے ہیں. یہ وہ موقع ہے جب آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں انسان کو 100% گارنٹی کے ساتھ کامیاب کر سکتی ہیں. ایک ہے سید الشہداء پر گریہ کرنا, ان کے مصائب پر گریہ کرنا, اور دو تلاوت قرآن مجید. بس اگر خدا نے ہمیں, میں اکثر اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں فری آف کاسٹ یہ خصوصیات دی ہیں, یہ پاورز ہمارے وجود کے اندر, یہ قوتیں ہمارے وجود کے اندر رکھی ہیں کہ انسان سید الشہداء کے مصائب پر گریہ کرے, اور یہ گریہ انسان کو اس سیر سلو کے معنوی پر لے جائے, اس کمالات معنوی پر انسان کو فائز کرے. اس سے بہتر اور کیا انسان کو چاہیے؟ یہاں پر اس شخص نے اس چھوٹی سی بچی کو پوچھا, میں یہ پورا انٹرویو یہاں پر لکھ کے لایا ہوں تاکہ آپ سب اس کو سنیں اور کوشش کریں ہم سب کہ توسل کریں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا سے, اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا جن جن مومنوں کی جو جو مشکلات ہیں, ہر انسان اس وقت اس ظاہراً ٹیکنالوجی کی لائف میں, ظاہراً تو بہت آسان زندگی ہے لیکن حقیقت میں مشکلات سے بڑی زندگی ہے, خدا حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے واسطے سے ان کے سر کے تمام لوگوں کی, تمام جہاں کی, پورے جہاں کی مادی اور معنوی مشکلات کو فرمائے. اس شخص نے پوچھا کہ اے بیٹی یہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم حضرت سکینہ کو جانتی ہو؟ تو نے کہا ہاں میں جانتی ہوں, امام حسین کی 3 سالہ بیٹی ہے, دختر ہے. اس شخص نے پوچھا کہ اپنے چاچا سے یعنی امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس سے حضرت سکینہ سے پانی لانے کو کہا کہ؟ تو یہاں پر اس شخص نے کہا کہ اس بیٹی نے کہا ہاں وہ پانی سکینہ نے کہا کہ اپنے چاچا سے جاؤ پانی لے کر آؤ ہم سب پیاسے ہیں. تو اس شخص نے پوچھا کہ کیا سکینہ کے چاچا واقعی پانی لانے میں کامیاب ہو گئے؟ اس بیٹی نے کہا نہیں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ ان کو شہید کیا گیا. اب یہاں پر شخص کا سوال دیکھیں آپ سے پوچھا کہ اگر آپ حضرت سکینہ کی جگہ ہوتی اور اپنے چاچا سے کہتی کہ آپ پانی لے کر آئیں اور آپ کو کہا جاتا کہ آپ کے چاچا کو شہید کیا گیا ہے, تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا؟ آپ کا کیا عکس العمل ہوتا ہے؟ اس بیٹی نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے بہت ہی برا لگتا مجھے, میں ناراض ہو جاتی. پھر اس شخص نے پوچھا کیا آپ نے کبھی تشنگی کا احساس کیا ہے؟ کبھی آپ نے پیاس کا احساس کیا ہے کہ پیاس کیا ہوتی ہے؟ اس بیٹی نے کہا بالکل مجھے پیاس کا احساس ہوا ہے. پھر اس شخص نے کہا کہ اس تشنگی کی حالت میں کبھی ایسا پیش آیا ہے کہ آپ تشنا بھی ہو اور پانی موجود نہ ہو؟ اس نے کہا ایسا پیش آیا ہے میرے ساتھ, ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا پیش آیا کہ میں پیاس بھی مجھے لگی ہوئے بس پانی بھی موجود نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں معلوم ہے کہ اسیر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسیری کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں اسیری کا مطلب کسی شخص کو زندانی کیا جائے, زندان میں ڈالا جائے, اس کو زنجیروں سے جکڑا جائے اور اس کو مارا جائے. کبھی آپ نے سوچا ہے, شخص نے پوچھا اس بیٹی سے, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک دن آپ کو بھی اسیر کیا جائے گا؟ نہیں میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوگا. تو سچ نہیں آپ سوچو تو صحیح, کیا پتا کبھی آپ کو بھی اسیر کیا جائے. آپ فرض کرو کہ آپ کو اسیر کیا گیا ہے, کیا ریئیکشن ہوگا آپ کا. اب یہ لڑکی 5 سالہ 6 سالہ پریشان ہو گئی اس سوال سے, آہستہ آہستہ گریا اور رونے کی حالت اس کے اوپر تاری ہونے لگی. اس لڑکی نے جواب نہیں دیا اس انٹرویو کے سوال کے جواب میں. پھر اس نے کہا کہ نہیں فرض کرو, کیا فرض کریں 50 آدمی ہیں اور آپ کو زندان میں ڈال رہے ہیں, آپ کو اسیر اور آپ کو پھیرا رہے ہیں اس بازار میں اس بازار میں, تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا, کس کو کہو گے آپ. سوال اس کا یہ کہ وہ کون شخصیت ہے کہ آپ اس کو شکایت کرو گی. سکھا میں اپنے بابا کو شکایت کروں گی. شخص نے پوچھا کہ اگر بابا نہ ہو تو, اگر آپ کا بابا نہ ہو. اس نے بولا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرے بابا نہ ہو. یا اس لڑکی نے بھی گریا کرنا شروع کیا. اس شخص نے پوچھا کہ تم گریا کیوں کر رہی ہو. آپ فرض کریں کہ ایک آدمی آئے اور آپ کو مارنا شروع کرے, آپ کو تھپڑ مارنا شروع کرے, اور آپ کے بابا بھی نہ ہو, آپ کے چاچا بھی نہ ہو, کوئی بھی نہ ہو, پیاس بھی لگی ہو, کیا کرو گے یہاں پر آپ. تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے لیے ایسا سوچنا بہت ہی سخت ہے, میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی سیناریو پیش آ سکتا ہے. تو اس شخص نے کہا آپ کو معلوم ہے سکینہ بنت حسین کے ساتھ یہی ماجرا پیش آیا ہے. اب پتا چلا سکینہ کون ہے, اب معلوم ہوا سکینہ کون ہے. سکینہ وہ بیٹی ہے, وہ 6 سالہ دختر ہے کہ جس نے اپنے بابا کی لاش کو کربلا کی گرم خاک پر دیکھنے کے بعد کہا کہ اے بابا جان کس نے آپ کے محاسن کو خون سے رنگ کیا, کس نے آپ کے محاسن کو خون سے رنگ کیا, کس نے ہمیں اس کم سری میں یتیم کیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خداوند متعال سے دعا کہ خدایا بحق حضرت سکینہ, بحق حضرت رقیہ, خدایا ہم سب کو معرفت اہل البیت عطا فرما. جو جو ہم سن رہے ہیں, جو جو ہم پڑھ رہے ہیں, خدایا ان سب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں عالم با عمل بننے کی توفیق عطا فرما. خداوندا جو جو زائرین 40 کے موقع پر جا رہے ہیں خدایا ان سب کو سلامتی کے ساتھ زیارت کی توفیق عطا فرما, اور سلامتی کے ساتھ اپنے وطنوں میں لوٹنے کی توفیق عطا فرما. خدایا پاکستان میں اس وقت لوگ مشکلات میں ہیں, سیلاب زدگان کی خدایا ان سب کی مدد فرما, ان سب کی امداد فرما. خدایا اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.